أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وجوہ یومئذ مستبشرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ. قیامت کے دن بہت سارے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے. ضاحکت مستبشرہ، ہنستے بھی ہوں گے اور حشاش بشاش ہوں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا یہ منظر بیان فرمایا، لوگ قیامت کے دن زوردار کامیابی میں ہوں گے، دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں. امتحان بڑی مشکل چیز ہے، بہت سارے طالب علم اس وقت بیٹھے ہوئے امتحان دماغ میں گھمائے ہوئے گھوم رہے ہیں. پورا پاکستان میں وفاق المدارس کا امتحان اتوار کے دن ہفتے کے دن صبح ہے. اس لیے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امتحان سے تھوڑا باہر آنے کے لیے یہاں آ کے بیٹھے اور یہاں بھی امتحان ہی شروع کر دیا. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اس دنیا کے امتحان میں پاس ہونے والوں کا حال بیان فرمایا. وجوہ یومئذ مسفرہ، بڑے خوش ہو، بڑے روشن چہرے ہوں گے. تو قرآن پاک میں بھی قیامت کے دن کا تذکرہ موجود، حدیث پاک میں بھی قیامت کے دن کا تذکرہ موجود. انہی کامیاب ہونے والوں کا ایک تذکرہ اللہ کے پیارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گے جب کوئی اور سایہ نہیں ہو. تو سات قسم کے لوگ ایسے جو قیامت کے امتحان میں، دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوں گے، مگر عام کامیاب ہونے والے نہیں ہوں گے. جیسے کہ وفاق المدارس کے امتحان دینے والوں کو پتا ہے کہ امتحان میں کامیابی کے درجے ہیں، کوئی مقبول ہوتا ہے تو کوئی جید ہوتا ہے تو کوئی جید جد، اور پھر اوپر والا کون سا ہوتا ہے؟ ممتاز ہوتا ہے. شکر یاد ہے یہ کہ بھی کوئی، یہ بھی کوئی درجہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک اونچے درجے والے لوگوں کی گفتگو فرمائی کہ قیامت کے دن ابھی عدل اور میزان، یہ تمام چیزیں ابھی نہیں ہوئی ہوں گی، ابھی تو انصاف اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا، مگر اس حساب کتاب میں بھی واضح کر دیا جائے گا کہ کچھ خاص مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کا حساب وغیرہ کچھ نہیں ہونا ہے. حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو بڑی دھوپ ہونی ہے اور سورج جو ہے وہ بہت ہی قریب ہوگا، اور لوگ بہت ہی دھوپ اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے اپنے انبیاء سے یہ گزارش کریں گے کہ اللہ رب العزت سے گزارش کریں، درخواست کریں کہ اللہ حساب شروع فرما دے. مگر اس گرمی، اس دھوپ کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ رب العزت نہ صرف ان کو سایہ دیں گے بلکہ اپنے مبارک عرش کا سایہ دیں گے، وہ ایسی عزت افزائی ہوگی، پہلے سے ہی لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ اللہ کے خاص مہمان ہیں، یہ حساب کتاب والا آئٹم نہیں ہے، یہ حساب کتاب والے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ یہاں کھڑے رکھ کے اللہ رب العزت دکھا رہے ہیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سب سے مقرب ترین. تو یہ ممتاز آنے والے لوگ، جیسے شادیاں ہوتی ہیں نا تو سارے مہمان ہوتے ہیں مگر کچھ خاص مہمان ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک خاص ٹیبل لگائے جاتے ہیں، خاص صوفے لگائے جاتے ہیں، ان کو ریسیو بھی میزبان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. 500-800 لوگوں کی دعوت ہے نا مگر یہ 8-10 ہوں گے، آپ کو بتائیں یہ خاص والے مہمان ہیں، ان کو میزبان پہلے سے ذہن میں ہوگا کہ جی اس کو میں نے ہاتھ پکڑنا ہے، اس کا اس کو میں نے سلام کرنا ہے، اس کو میں نے لا کے اس کی اصل جگہ پہ بٹھانا ہے، تو یہ وی آئی پی گیسٹ ہے اس دعوت کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جن 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا، یہ قیامت کے دن کے وی آئی پی گیسٹ ہے، اور ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عادل بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جس نے عدل کیا. سچی بات تو یہ ہے عادل بادشاہ بننا تو بہت ہی مشکل کام ہے، عادل انسان بننا بھی بڑا مشکل کام ہے، غیر بادشاہ بھی بہت مشکل. عدل کے لیے چاہیے کیا؟ سچائی چاہیے، میری زبان پہ سچ ہو. عدل کے لیے امانت چاہیے، یعنی خیانت نہ کرتا ہو. عدل کے لیے جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ تقویٰ چاہیے. تو کہاں آسان ہے عادل انسان بننا، جے جائے گا عادل بادشاہ. عادل انسان جو ہے اس کے اندر اتنی سچائی نہیں، عادل انسان کے اندر امانت نہیں، خیانت ہی خیانت، عادل انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے. عادل انسان بھی تو یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. پھر عادل بادشاہ بننا تو بڑا مشکل کام، کیونکہ بادشاہ کے گرد گرد تو ہزاروں لوگ ہر وقت اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تو بڑا اچھا ہے، اور اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ میرے پاس طاقت بھی بڑی ہے، کہ لوگوں میں سے اگر کوئی مجھے تھوڑا سا بھی اوپر نیچے کہے گا تو میں اپنی طاقت کے ذریعے سے اس کی زبان کو بند کروا سکتا ہوں. ہر روز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے. تو جس کے پاس اتنی طاقت ہو، جس کے پاس اتنے لوگ تعریفیں کرنے والے ہوں، جس کو ہر وقت لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تو صحیح ہے، تو اس کے لیے پھر سچ بولنا، اس کے لیے پھر انصاف کرنا، اس کے لیے پھر امانت داری کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہے. تو واقعی جس نے عدل کیا وہی کرے گا جو متقی ہوگا، اور متقی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس سے اپنی محبت کا قرآن میں اعلان کر دیا، واللہ یحب المتقین. تو عام بندہ تو یہی سمجھتا ہے کہ جی بادشاہ ہے، تھوڑا سا عدل کر لیا تو قیامت کے دن اتنا بڑا درجہ. بادشاہ ہے تو عدل کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنے فیملی کے 5-7-8 لوگوں کے اندر ہم عدل نہیں کر سکتے. اگر ایک بادشاہ ایسا ہے جس میں اتنا تقویٰ، اتنی للہیت، اتنی سچائی، اتنی امانت داری ہے کہ مختلف فرقے کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، مختلف ادیان کے لوگ، ان سب میں اگر عدل کرتا ہے تو واقعی وہ قیامت کے دن بہت بڑا کامیاب شخص ہے. وہ کر بھی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر سے دنیا کی محبت پوری طرح سے نکل نہ گئی. صرف اور صرف اللہ کا اگر وہ بن کے رہ گیا ہے تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. اس لیے جس نے یہ کام کیا قیامت کے دن وہ بہت اونچے درجے پہ. اس امت میں کچھ بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عدل و انصاف قائم کیا, اور واقعی اس حدیث کا وہ مستاق ہے. اور ان بادشاہوں میں ایک حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ شخص جو دین کی تجدید کرتا ہے. تو حضرت نے علماء کی رائے کے مطابق جو 14 صدیاں یا اس زمانے تک 13 صدیاں گزری تھیں ان میں جو مجددین تھے ان کے نام لکھے, اس میں پہلی صدی کا جو مجدد ہے اس کو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ کے عدل کا حال یہ تھا کہ ہر انسان کو حضرت جو ہیں بادشاہ سلامت عدل بھی کرتے ہیں, اور ان کے عدل کی برکت اتنی ہے کہ پوری رعایا میں بھی عدل ہے. حتیٰ کہ آپ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا کے لے کے جا رہا تھا, ایک بھیڑیے نے آ کے بکری کو کھا لیا, وہ چرواہا بیٹھ گیا اور رونے لگا آنسوؤں کے ساتھ رو رہا. ایک شخص نے کہا کہ تیری بکری کو وہ بھیڑیا کھا گیا, تو پکڑ اس بھیڑیے, تو ادھر بیٹھ کے رو رہا ہے اور بکریوں کا مسئلہ خراب نہ ہو جائے, اور اتنی دھاڑے مار کے ایک بکری پہ رو رہا ہے, کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بکری پہ نہیں رو رہا, اس بات پہ رو رہا ہوں کہ عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی, تجھے کیسے پتا چلا کہ عمر بن عبد العزیز کا انتقال؟ اس نے کہا کہ اس کی حکومت میں نا انصافی نہیں ہو سکتی, اور اس بھیڑیے نے یہ جو کھانا, یہ جو میری بکری کھانے کا جو جرت کی ہے, مطلب یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز کی اب حکومت نہیں رہی ہے, اس لیے رو رہا ہوں. اس کا ایمان دیکھیں اور اس کا یقین دیکھیں. اور معلوم کیا گیا تو واقعی پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے. قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہو, اس میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل بادشاہ ہوگا, دوسرا شخص وہ ہے جو عبادت گزار نوجوان ہوگا, جس نے جوانی عبادت میں گزاری ہوگی. عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ دیا. عبادت ہی وہ حکم ہے یا عبادت ہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, آئے تو عبادت کے لیے ہی ہیں. تو کوئی شخص کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا کمپیوٹر سائنٹسٹ کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا فزسسٹ کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا نیوکلئر سائنٹسٹ کیوں نہ ہو, عبادت نہیں کرتا ہے تو زندگی فیل ہے اس کی, کیونکہ اس کو پیدا اللہ نے عبادت ہی کے لیے کیا ہے. اور غریب ہے اور اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے اور اتنی بڑی ڈگری بھی نہیں ہے اور درس نظامی بھی بیچارے نے اگر نہیں کیا ہے, مگر عالم نہیں ہے مگر عبادت کرتا ہے, زندگی کا مقصد کو پورا کر گیا ہے, کہ اس کو اللہ نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقویٰ ہے یہ کتابیں پڑھنے سے آتا ہے, وہ کہ آپ سب بہت سارے لوگ اس وقت امتحان دینے کے لیے آئے اور کتابیں خوب پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, مگر سچی بات یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ دینی کتب پڑھنے سے نہیں آتا. تقویٰ کی ترتیب اللہ نے قرآن میں بتائی ہے, اور یہ تقویٰ جو ہے یہ عبادت سے آتا ہے. या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक, ए लोगों इबादत करो अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया। खलक मिन कब्लिकुम, और जिसने तुमसे पहले वालों को पैदा किया। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। कुरानी तरतीब तकवा की इबादत ही है। जो इबादत ज्यादा करता है के अंदर तकवा ज्यादा है। मजे की बात यह है कि जिसके अंदर तकवा ज्यादा है, खशियत ज्यादा है, वही आलिम है। तो एक और हकीकत आपके सामने जो बड़ों ने बयान की है वो रखना चाह रहा हूं कि ना किताबें पढ़ने से इंसान मुत्तकी बनता है और ना ही किताबें पढ़ने से इंसान आलिम बनता है। आलिम तो वो है अंदर तकवा है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल, बेशक मेरे बंदों में सबसे ज्यादा आलिम वो है जो सबसे ज्यादा खशियत रखता है। असल काम इबादत है। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी में यह मशहूर वाकया है। हजरत फरमाते हैं, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह कि मेरे जो दौर था उसमें बड़े बड़े उलमा थे। हजरत कासिम नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे जो आलिम दीन नहीं थे, मगर हजरत के बहुत करीब रहे थे। हजरत के मिजाज शनास भी थे और बहुत ही इबादत गुजार थे। फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में बार बार इस चीज का तजर्बा किया कि अगर कोई इल्मी चीज मुझे जिसमें अश्काल हो रहा है, मसला हल नहीं हो रहा, तो मैं इर्द गिर्द हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े उलमा थे इस मसले को हल करने के लिए जो बड़ा आलिम है उसके पास चले जाता था कि हजरत इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तो फरमाते हैं कि कई मरतबा बड़े उलमा से जब गुफ्तगू होती तो मसला हल हो जाता, मगर कई मरतबा मसला ऐसा आता कि जो बड़े उलमा से गुफ्तगू करने के बाद भी तसल्ली बख्श हल नहीं मिलता। तो पहले किताबें भी देख ली, उलमा से भी गुफ्तगू कर ली, हल मसला नहीं हुआ। आखिर को जब कोई हल नहीं रहता तो ये जो हजरत मौलाना कासिम नौतवी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद थे बड़े इबादत गुजार, उनका नाम भी दर्ज है हजरत के हालात में। उन्होंने कहा, जी इनसे मुलाकात करता और इनसे मुलाकात करते हुए मैं इनको ये नहीं कहता कि ये मसला मुझे आप दरपेश हो तो आप इसको हल कर दें, बल्कि इनसे मैं वैसे गुफ्तगू करता, गुफ्तगू के दौरान मैं ये मसला ले आता। फरमाते हैं कि बारहा मैंने देखा कि ये मसला इनके पास ही जाके हल होता। अल्लाह, तो ये पक्की बात है कि इबादत ऐसी चीज है कि जो इंसान को मुत्तकी बनाती है, और तकवा वो चीज है जिससे इंसान को इल्म नसीब होता है। ताला फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें इल्म अता फरमाए। तो कयामत के दिन के सात बड़े लोग, सात स्पेशल गेस्ट, सात वो लोग जिन्हें अरबों लोग देख के कहेंगे, अश अश करेंगे कि ये अल्लाह के कैसे बड़गुजीदा लोग हैं। उनमें से एक वो है जो आदिल बादशाह है, और दूसरा वो शख्स जिसने इबादत की जवानी में, तो इबादत जो है वो अल्लाह को बड़ी पसंद, जिस किसी उम्र में भी कर ली तो इबादत है, और उसने अपने मकसद को हासिल कर लिया। मगर जिसने जवानी में इबादत की उसने अपने मकसद को और जोरदार तरीके से हासिल। जवानी की उम्र वो होती है कि इंसान की तबीयत के अंदर ताकत भी होती है, اس کو زندگی ابھی گزارنے کا جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا وقت پڑا ہے اور میرے بڑے پلانز ہیں. تو دنیا کے بڑے بڑے پلانز وہ بناتا ہے, جوانی میں اس کے اندر شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے, گناہ کی طرف اس کا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے, نشے کا وقت ہوتا ہے جوانی. اور اس سب کے دوران اگر کسی نے اللہ کی عبادت کو چن لیا تو واقعی اس نے بہت بڑا کام کیا. لیے حدیث پاک میں جو تذکرہ آیا قیامت کے دن کے خاص شخص کا, کہ وہ جس نے جوانی میں عبادت کی. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے ایک طالب علم کا تذکرہ بیان فرماتے ہیں اپنے ایک شاگرد کا. فرماتے ہیں کہ بہت ہی نیک سیرت, بہت ہی متقی یہ شاگرد میرا, مگر جہاں اس کی سیرت بڑی خوبصورت تھی, جہاں یہ نیک بہت تھا, اللہ نے اس کو بڑا خوش شکل, اس کی صورت بھی بڑی خوبصورت تھی, بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ نوجوان. غریب تھا, بہت ہی زیادہ قسمہ پرسی والی خاندان سے اس کا تعلق, مالداری نہیں تھی, بالکل غریب خاندان سے. مگر حضرت فرماتے ہیں کہ شاگرد تھا, نیک تھا, مگر خوبصورت اتنا تھا کہ جب اپنے گھر سے چل کے مدرسے آتا تھا تو لوگ مڑ کے دیکھتے تھے کہ یہ کون خوبصورت نوجوان جا رہا ہے. راستے میں نواب صاحب رہتے تھے, نواب صاحب کی ایک بیٹی تھی, وہ بھی بڑا ہر روز اس کو چھپ کے دیکھتی تھی اور بڑی اس سے محبت کرتی تھی, اس کے دل میں محبت آ گئی, ہر روز دیکھتی. اس نوجوان کو کیا پتا کہ کون کون اسے دیکھ رہا ہے, چل کے مدرسے جاتے. ایک دن اپنی محبت پہ قابو نہیں پا سکی تو نواب صاحب کی ملازمہ ایک عورت تھی, اس کو یہ نواب صاحب کی بیٹی نے کہا کہ باہر جا کے یہ جب آئے گا نا نوجوان تو اس کو کہنا کہ اندر میری مالکن جو ہے نا وہ بیمار ہے, تو اس کو دم کر دیجئے, آپ نیک آدمی لگ رہے ہیں. تو کہا کہ جب وہ اندر آ جائے تو دروازہ بند کر لے. ملازمہ جو ہے وہ باہر گئی کہ جناب آپ بہت نیک آدمی لگ رہے ہیں, میری مالکن بہت بیمار ہے, آپ اسے دم کر دیں, اللہ کے واسطے مہربانی کر دیں. نیک نوجوان تھا, گھر میں چلے گیا, گھر میں گیا تو کوئی نظر نہیں آیا, تو پوچھا کہ کون بیمار ہے, تو نواب صاحب کی بیٹی نے کہا کہ میں تیری محبت میں بیمار ہوں, اور پھر کہا کہ مجھ سے تو گناہ کا کام کر ورنہ میں لوگوں میں چیخوں گی چلاؤں گی کہ تو زبردستی میرے گھر میں داخل ہو گیا. اب نیک نوجوان تھا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, اور بہت بڑی آزمائش میں آ گیا. مگر نیک لوگوں کا کام آزمائشوں کے وقت یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو خوب اللہ سے استغفار کی اور اللہ نے مسئلے کا حل دل میں ڈالا. اس نوجوان لڑکی سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تیری یہ خواہش تو میں پوری کر سکتا ہوں, مگر مجھے بیت الخلاء استعمال کرنا ہے. اس نے کہا یہ بیت الخلاء, چلے جائیں آپ. بیت الخلاء میں گیا اور وہاں جتنا زیادہ جو کچھ بھی گندگی تھی وہ اپنے جسم پہ اور کپڑوں پہ لگا لی, اور ساری گندگی لگا کے باہر. اس لڑکی نے جب دیکھا تو اس کو تو بہت ہی گھن آئی, تو کوئی پاگل ہے, چلے جا یہاں سے. تو اپنے کپڑوں کو تو آلودہ کر گیا مگر اپنے ایمان کو بچا گیا, دل کو چمکایا گیا. اب جا تو مدرسے کی طرف رہا تھا اور مدرسے کا وقت بہت زیادہ اوپر ہو گیا تھا اور اب کپڑے بھی خراب ہو گئے, غربت اتنی تھی کہ دوسرے کپڑے بھی نہیں تھے. واپس گھر پہ گیا اور جلدی جلدی تہبند باندھی اور انہی کپڑوں کو جلدی سے دھویا اور پاک کیا, اور پاک کر کے گیلے ہی کپڑے پہن کے اور بھاگا مدرسے کی. دیر بہت ہو گئی ہے, جب پہنچا تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کا گھنٹہ تھا اور بالکل آخری وقت تھا گھنٹے کا, اور یہ آ کے خاموشی سے پیچھے بیٹھ گیا. تو جیسے ہی آ کے بیٹھا تو حضرت نے فرمایا کہ آج تو بڑی کوئی خوشبو آئی ہے. اب یہ سمجھا کہ جی مجھ میں سے ہی آ رہی ہوگی, کپڑوں پہ جو گندگی لگائی تھی شاید طرح سے صاف نہیں کی ہے, دھویا نہیں ہے. حضرت کو اس کا احساس ہو گیا. حضرت نے جیسے ہی یہ گھنٹہ مکمل کیا, کلاس مکمل ہوئی, تو حضرت کی خدمت میں حاضری, حضرت معافی چاہتا ہوں دیر ہو گئی, کپڑے پہ نجاست لگ گئی تھی اس لیے شاید آپ کو بو بھی آ رہی ہوگی. حضرت فرمایا نہیں, ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگی. اور پھر ان کے جسم سے اور ان کے کپڑوں سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی. لوگ پتہ کر لیتے تھے کہ یہ کہاں ہیں ان کی خوشبو کی وجہ سے. اس لیے نام تو کچھ اور تھا مگر اس خوشبو کی وجہ سے ان کا نام خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ پڑ گیا. تو قیامت کے دن سات قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اسے ایک وہ ہوگا جس نے بادشاہت میں عدل کی, دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے جوانی میں عبادت, اور تیسرا وہ شخص کہ جو خود تو مسجد سے باہر ہوگا مگر اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا. یہاں بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اتنا مسجد جا بھی نہیں رہا ہے, ویسے مسجد کے باہر اپنے کام کر رہا ہے, اور قیامت کے دن اللہ والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اتنی بڑی اس کو, جو مسجد ابھی پہنچا ہی نہیں, اس کو اتنی بڑی یہ سعادت کیسے مل گئی؟ علماء نے اس کا جواب دیا, یہ جو دل اٹکا ہوا ہے نا مسجد میں, یہ اصل میں مسجد میں تو نہیں ہے. مسجد میں کیا ہے اصل؟ تو دل اللہ میں اٹکا ہوا ہے. مسجد میں عبادت ہی ہو سکتی ہے اور تو کچھ نہیں. تو دل عبادت میں, اللہ کی عبادت میں, اللہ کے سامنے سر جھکانے میں اٹکا ہوا ہے, اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ دل میں عبادت کا اتنا شوق آ جائے. لوگوں کو عمریں گزر جاتی ہیں دعائیں مانگتے مانگتے کہ دل عبادت میں لگ جائے. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس لیے ہی آئے تھے, حالانکہ محتمم تھے اتنے بڑے دارالعلوم کے, وہ آئے حضرت کے پاس اس لیے کہ حضرت نماز صحیح طرح سے پڑھنا سکھاتے, کہ دل نماز میں لگنے لگے, نماز کا مزہ آنا شروع ہو جائے. یہ آسان چیز نہیں ہوتی ہے کہ خود مسجد کے باہر ہو, دل مسجد میں واقعتاً اٹکا ہوا ہو. ایک تو بندہ یوں کہہ دیتا ہے نا, یہ اٹکا ہوا ہے دل مسجد میں, نہیں, دل میں مسجد کی محبت ہو. اور محبت کی نشانیاں ہیں, جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس سے ملنے کے موقع نکال لیتا ہے, صحیح ہے نا؟ سارے ہاں کر رہے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اس کا دل اللہ میں اٹکا ہوا ہے. اور ہمارے اکابرین کا دل مسجد میں اٹکا ہوا تھا. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رمضان میں جو اعتکاف ہوتا تھا, 30 دن کا اعتکاف ہوتا تھا, 30 کے 30 دن مسجد میں اعتکاف. اور مزے کی بات یہ کہ حضرت کے متعلقین حضرت کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے, 29ویں شعبان کی رات مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, اتنے سارے لوگ مسجد میں حضرت کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے. دل اٹکا ہوا ہے. حضرت شاہ عبد القادر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زاد, جنہوں نے قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا, یعنی فارسی سے اردو میں ترجمہ یہ بزرگ تھے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. انہوں نے سوچا کہ جی مسجد کا یہ جو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے, ایسا نہ ہو اس میں کوئی غلطی ہو جائے, مسجد کے ماحول میں کرنا چاہیے. دل مسجد میں ویسے ہی اٹکا ہوا تھا, تو فیصلہ یہ کیا کہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں یہ ترجمہ کروں گا. تو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ اور بڑے ہی سکون کے ساتھ کیا. ترجمہ کرنے میں 40 سال لگ گئے, آپ نے 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا. اللہ, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, دل اصل میں اللہ میں اٹکا ہوا ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے دل میں مسجد کی محبت ہوگی, وہ اللہ کے سامنے اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. قیامت کے دن اللہ کے اسپیشل گیسٹ میں ہوگا, اللہ والوں کی جماعت میں. ان 7 میں سے 3 کا تذکرہ ہم نے کیا, اور ایک چوتھا شخص بھی ہے, مگر یہ چوتھا جو شخص ہے یہ 2 لوگ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چوتھا وہ 2 لوگ جنہوں نے آپس میں محبت رکھی صرف اور صرف اللہ کے لیے. اب یہ جو 2 لوگ ہیں اللہ کے لیے محبت رکھنا, یہ علماء نے فرمایا کہ یہ یا تو شاگرد اور استاد ہے یا شیخ اور مرید ہے, یعنی دین سکھانے والا ہے, کیونکہ دونوں نے جو تعلق رکھا ہے وہ اللہ کے لیے ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ جو ہے غریبوں سے محبت رکھتا ہے تو ان دونوں میں وہ تعلق ہے, کیونکہ وہ تو محبت رکھ رہا ہے غریبوں سے, مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب بھی اس سے محبت رکھ رہا ہو. مگر یہ جو استاد شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے نا, یا شیخ اور مرید کا جو تعلق ہوتا ہے, دونوں نے تعلق جو رکھا ہوا ہے اس کی وجہ اللہ ہی ہے. جو سکھا رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے سکھا رہا ہے, جو سیکھ رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے سیکھ رہا ہے. تو جس نے یہ تعلق قائم کر لیا اس نے بھی بہت بڑا کام کر لیا, قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے. مگر اس تعلق کی برکت اور اس تعلق کا وزن اللہ کی نگاہ میں دیکھیں. حدیث پاک میں یہ نہیں آتا ہے کہ جی اس نے یہ تعلق قائم کر لیا اپنے استاد کے ساتھ یا شیخ کے ساتھ اور اس نے بڑا کوئی کمال حاصل کر لیا, نا. قیامت کے دن اللہ والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے صرف اس تعلق کو قائم کرنے پہ, جس نے 2 لوگوں نے آپس میں تعلق قائم کر لیا اللہ کے لیے, قیامت کے دن وہ بھی عرش کے سائے ہوں گے. مگر سچی بات تو یہ ہے کہ جس نے نیکوں سے تعلق قائم کیا اس کو نیکی سے کوئی روک نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء على دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہذا ہمارے اکابرین چاہے کتنے بڑے عالم کیوں نہ تھے, مشائخ سے اصلاح کا تعلق قائم کرتے تھے. حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ بانی دار جامعہ اشرفیہ, پچھلے دنوں حضرت مولانا فضل رحیم رحمۃ اللہ علیہ کے کی خبر آئی, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ ان کے والد تھے اور یہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. تو حضرت سے ابھی بیعت نہیں کی تھی, حضرت کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرنا چاہتے تھے. بار بار یہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت کی مجالس میں جب بیٹھتے تو ان کو محسوس ہوتا کہ جی یہاں اصلاح ہے. وہ کہ خود بہت بڑے عالم تھے, جامعہ اشرفیہ جیسے اتنے بڑے ادارے کے مہتمم, اتنے بڑے مفتی, مگر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ جی اللہ کے لیے محبت ہے, اللہ کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ میری اصلاح کرے. تو ہر مرتبہ جا کے یہ عرض کرتے فطرت میں آیا ہوا ہوں، آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے کہ بھائی بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، آ تو رہے ہیں، اصلاح تو ہو رہی ہے۔ چند مرتبہ ایسے ہوا کہ انہوں نے گزارش کی اور حضرت نے بات کو تھوڑا سا ٹال دیا۔ ایک مرتبہ اتنا دل کو فائدہ محسوس ہوا کہ حضرت کی خدمت میں جا کے عرض کر دیا کہ حضرت اس مرتبہ اگر آپ بیعت نہیں فرمائیں گے تو واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا اس مرتبہ اب یہ سیریس لگ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا اب آپ واقعی بیعت ہونا چاہتے ہیں تو بیعت ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ اس اصلاح کے تعلق کو قائم کرنے کی 3 شرائط ہیں، اور پہلی شرط یہ ہے کہ کیونکہ آپ پنجابی زبان بولتے ہیں، آپ کا لہجہ جو ہے نا وہ صحیح طرح سے اس کے اندر کرت صحیح نہیں ہے، تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ یہ جو ابتدائی نورانی قاعدہ ہوتا ہے نا، یہ کسی اچھے قاری سے پڑھیں گے۔ اللہ اور یہ چھوٹی شرط نہیں ہے، کسی مدرسے کے محتمم کو کہہ دیا جائے کہ جی ابتدائی نورانی قاعدہ پڑھنا ہے، میں خود اپنے آپ پہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر کوئی کہہ دے گا کہ جی نورانی قاعدہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر۔ ویسے آج کل تو پڑھ بھی سکتا ہوں، بیٹا پڑھ رہا ہے نا اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے تو، مگر ایک مشکل کام ہے یہ۔ دوسری شرط حضرت نے فرمائی کہ جی چند کتابیں جو آپ نے پڑھی ہیں وہ کسی ایسے استاد سے پڑھی ہیں جس کے اوپر میرا اعتماد نہیں ہے، آپ نے یہ کتابیں پڑھنی تو ہے، واپس سے پڑھنی پڑے گی۔ یعنی مدرسے کے محتمم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں واپس پڑھنی ہے، مگر پڑھنے بھی اپنے مدرسے کی اس کلاس میں جس میں یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اپنے ہی رکھے ہوئے استاد سے پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے جناب، میں نے سوچ لیا ہے بڑا مشکل کام ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ آپ کی اہلیہ سے پردے کے اندر میں آپ کی نجی زندگی کے بارے میں سوال کر سکوں۔ اب یہ اتنی 3 مشکل شرائط تھی، مگر ان 3 مشکل شرائط کے بعد ان کا جواب آگے سے یہ آیا کہ حضرت یہ 3 شرط تو مجھے منظور ہے، اگر چوتھی شرط آپ یہ لگا دیں کہ میں ہر روز آپ کا بیت الخلاء صاف کروں تو مجھے وہ بھی منظور ہے، مگر آج آپ سے اصلاح کا تعلق قائم کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس تعلق کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کی برکت سے انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے خوب تیار ہوتا ہے، برکت سے انسان کو عبادت کا ذوق آتا ہے، اسی کی برکت سے انسان کو دید قصور نصیب ہوتی ہے، اپنے گناہوں پہ نظر جانا شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ تو یہ 7 میں سے 4 لوگوں کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی اگلی مجلس میں باقی 3 لوگوں کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ اللہ تعالی جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، امتحان کا ماحول ہے، جو امتحان کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے، جو پڑھا رہے ہیں ان کے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ عمل کی اپنے احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی اپنے احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میں بندگی ہے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے. سبحان ربی العال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ جگ ہسائی سے محفوظ فرما، میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے. میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے بھی مردہ دلوں کو زندہ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں، اللہ رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، میرے مالک تو انہیں انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں، اللہ رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، میرے مالک تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، میرے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، میرے مالک اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، اے اللہ آپ کے در کے سوا کوئی اور در نہیں، اللہ جس فقیر نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ایک در بند ہوتا ہے، وہ دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، اللہ دوسرا در بند ہوتا ہے وہ تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اللہ اس مسئلہ اس فقیر کا نہیں، ارے مالک مسئلہ تو ہمارا ہے، اللہ اگر اس در سے نہیں ملا تو اللہ کوئی اور در نہیں ہے، اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ طلباء یہاں امتحان کی تیاری کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اس آنے کو قبول فرما، اللہ جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے پڑھنے میں برکت عطا فرما، اللہ جو پڑھا رہے ہیں اللہ ان کے پڑھانے میں برکت عطا فرما، اللہ جتنے طلباء امتحان دے رہے ہیں میرے مالک اپنی خاص مدد اور نصرت شامل فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، میرے مالک ان امتحانات میں بھی اچھے نمبر نصیب فرما اور اللہ اپنی بارگاہ میں بھی اچھے نمبر نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کا حفاظت فرما، اللہ خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ سوڈان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے میرے مالک ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم اللہ، نماز کی تیاری کر لیجیے۔